لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام بيج نمبر شيء فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اسمه يكها اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اسكنه ميري شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. آپ سوالات کیجئے، مگر یہ عرض کرتا چلوں کہ ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بیس ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. معلوم ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اگر غلطی ہو جائے تو برائے کرم فوراً میری اصلاح فرما دیجئے. انشاءاللہ عز و جل مجھے ضدی یا ناراض ہونے والا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرنے والا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور، کیا جب تلاوت ہو رہی ہو تو گفتگو کر سکتے ہیں؟
اس کی صورتیں مثلاً جو اجتماع سننے کی غرض سے جمع ہوا ہے، مثلاً یہیں ابھی تلاوت ہوئی فیضان مدینہ میں اور سارے اسلامی بھائی جمع ہیں، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ بیٹھے اسی لیے کہ سنیں. تو جو مجمع سننے کی غرض سے جمع ہے، تلاوت سننے کی غرض سے اور اب تلاوت کی گئی، تو ان سب پر یعنی کہ سننا جو ہے فرض عین ہے، ان کو سننا ہوگا. ان میں ایک بھی اگر بات چیت کرے گا، لکھے گا یا کوئی ایسی حرکت کرے گا جو سننے میں مانے ہیں یعنی نہیں سنے گا، تو وہ گناہ گار ہوگا، فرض عین ہے. جس نے گفتگو کی بھی ہو یا کوئی ایسی حرکت کی ہو تو اس کے لیے توبہ فرض ہے، اس لیے کہ تاریخ فرض ہوا اور ترک فرض کبیرہ گناہ ہے. اسی طرف لوگوں کی توجہ بالکل نہیں ہے، تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور جو لوگ سننے کے لیے جمع ہیں وہ بات چیت میں مشغول ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہوتے ہیں، اٹھا رہے ہوتے ہیں، بٹھا رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اتنا اہم شرعی حکم ہے، لیکن افسوس کے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. جب بلند آواز میں قرآن مجید پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے، جبکہ وہ مجمع باغرض سننے کے حاضر ہو، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے اگرچہ اور لوگ کام میں ہوں. جبکہ سب سننے کے لیے حاضر ہیں تو پھر یہ کہ سننا فرض عین ہو گیا، ہر ایک کو سننا پڑے گا، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے. مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں یہ حرام ہے. اکثر تیجوں میں سب بلند آواز سے پڑھتے ہیں یہ حرام ہے. اگر چند شخص پڑھنے والے ہوں تو حکم ہے کہ آہستہ پڑھیں، البتہ ہر پڑھنے میں اتنی آواز ضروری ہے کہ خود سن لے، جبکہ کوئی سکلے سماعت یعنی چور و غل یا بہراپن وغیرہ نہ ہو. بازاروں میں اور جہاں لوگ کام میں مشغول ہوں بلند آواز سے پڑھنا ناجائز ہے. اگر سب لوگ نہ سنیں گے تو گناہ پڑھنے والے پر ہوگا. اگر کام میں مشغول ہونے سے پہلے اس نے پڑھنا شروع کر دیا اور اگر وہ جب جگہ کام کرنے کے لیے مقرر نہ ہو، تو اگر پہلے پڑھنا اس نے شروع کیا اور لوگ نہیں سنتے تو لوگوں پر گناہ ہے، اور اگر کام شروع کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس پر گناہ. مدرسے میں سبق یاد کرنے کے لیے ایک ہی وقت میں کئی طلبہ بلند آواز سے قرآن شریف پڑھتے ہیں، یہ جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
یہ ارشاد فرمائیے، کیا معتکف وضو خانے پر ٹوتھ پیسٹ کے لیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟
اگر وضو خانے مسجد کی عمارت کے اندر ہے، جیسے فنا مسجد ٹوتھ پیسٹ اگر کسی نے کی رات میں تو حرج نہیں، روزہ دار دن میں ٹوتھ پیسٹ نہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
یا مرشدی، یہ ارشاد فرمائیے، کیا بلا حاجت وضو کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟
اگر مسجد کی عمارت کے اندر جیسے فناء مسجد کے اندر اگر غسل خانہ موجود جب تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، اور اگر مسجد سے باہر اعتکاف مرتکب جاتا ہے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ غسل فرض کے لیے باہر جا سکتا ہے ضرورتاً، یعنی کہ یہ غسل فرض کے لیے مرتکب مسجد کے باہر جا سکتا ہے، مگر یہاں چونکہ انتظام ہے اس لیے باہر کی حاجت نہیں۔ یہ تو ہے شرعی مسئلہ۔ اب مدنی مشورہ، فیضان مدینہ مدنی مرکز میں کم و بیش اس وقت 3000 اسلامی بھائی مرتکفین ہیں۔ 3000 کہنا سننا آسان ہے، 3000 میں ہوگا 3000، کم و بیش 3000۔ اور یہاں کا انتظام جو ہے نا وہ ظاہر ہے مسجد ہے، اگرچہ بہت بڑی مسجد ہے لیکن بھارت مسجد ہے، اور اس میں پانی کا اتنا ذخیرہ ہونا، اتنی مضبوط موٹریں ہونا یہ ضروری نہیں، اور موٹر اتنا لوڈ اٹھا سکے یہ ضروری نہیں۔ جب آپ بھی جس دن زیادہ کام کرتے ہوں گے بہت اوور لوڈ ہو جاتے ہوں گے تو آپ تھک جاتے ہوں گے، اور اگر 2-3 دن مسلسل کوئی آپ کو بے آرامی ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ بستر میں بھی آ جاتے ہوں، بیمار بھی ہو جاتے ہوں۔ اسی طرح ہر چیز کو آپ قیاس کیجئے۔ تو یہ موٹر روزانہ تھوڑا تھوڑا چلتی ہے، اعتکاف کے دنوں میں یہ دوڑتی ہے تو دوڑانا پڑتا ہے، پھر تھک جاتی ہے تو مزید اس کو چابک مار کے دوڑانا پڑتا ہے، تو پھر بعض اوقات وہ پھسل کے گر جاتی ہے۔ تو اگر یہ موٹریں جل گئی نا تو ہر مرتکب آزمائش میں آ جائے گا۔ اول تو وضو کا مسئلہ اتنا مطلب یعنی کہ اوور لوڈ ہے، اگر اس میں اگر آپ شاور کھول کے بیٹھے رہو گے ٹائم پاس کرنے کے لیے تو ایک آدمی غسل تو کر رہا ہے لیکن یہ سوچے کہ میں 3000 کو ڈسٹرب کر سکتا ہوں، ہر ایک یہ سوچے۔ تو اس لیے یہاں پر ماشاءاللہ آپ بڑے اطاعت گزار نظر آ رہے ہیں، تو آپ ماشاءاللہ چونکہ اطاعت گزار ثابت ہو رہے ہیں تو آپ ماشاءاللہ میری مانیں گے، اور وہ اطاعت کرنے والی بات یہ ہے کہ جب تک غسل فرض نہ ہو جائے اس وقت تک آپ غسل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو بار بار بیٹھا بار بار بیٹھا مدینہ دکھائے۔ کیونکہ اگر یہ اسلامی بھائی بات ہوتے ہیں جو روز روز غسل کرتے ہیں، سچی بات ہے کہ موٹریں جل گئیں اگر تو یقین مانے وہ حشر ہوگا ہمارا، کہ روئیں گے تو رویا نہیں جائے گا، وضو کرنے جائیں گے کہاں؟ تو اس لیے مہربانی کر کے اپنے حال پر رحم کیجیے، یا آپ اپنے حال پر ہی رحم کر رہے ہیں، ادارے میرا کیا ہے، میری تو الگ ٹنکی بنی ہوئی ہے میرے مکتب میں، میں تو آپ کی خاطر آپ کو اپیل کر رہا ہوں، یوں سمجھ لیجیے۔ تو انشاءاللہ عزوجل آپ اطاعت کا مظاہرہ کریں گے، کوئی بھی غسل نہیں کرے گا، کل رات کر لیا آج کر لیا معاف، یہ میرے کہنے کے بعد اب نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ غسل فرض ہو گیا کریں گے، جمعے کا کیا کریں گے؟ جمعے کو تو کریں گے نا غسل، نہیں کریں گے، نہیں تو 150 ٹینکر اپنے منگوا لیں، روڈ سارا بند کروا دیتے ہیں، بھائی 3000 مرتکبین وہ بےچارے غسل فرمائیں گے تو شام تک مغرب تک غسل کرتے رہیں گے سارے، تو بھی نہیں نمٹیں گے، جمعہ کیسے پڑھیں گے؟ تو انڈر اسٹوڈ ہے کہ 3000 افراد کیسے غسل کریں گے نا، یہ بہت یعنی کہ بڑی معاملہ ہے۔ تو اس لیے جمعے کا غسل بھی آپ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ مجبوری ہے، اور ویسے بھی جمعے کا غسل جو ہے وہ سنت غیر موقعہ ہے، اگر کوئی بغیر مجبوری کے بھی جمعے کا غسل نہیں کرتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کی گرفت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب تو مجبوری ہے تو ایسی غلطی آپ انشاءاللہ نہیں کریں گے کہ موٹر جل جائے، اوور لوڈ ہو جائے، انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اب بھی گارنٹی نہیں، اب بھی موٹر جل سکتی ہے، پانی کے مسائل تو ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میرے اپنے گھر کا مسئلہ ہو گیا، غریب خانہ بیت الفنا پر کچھ اسلامی بھائیوں کو شہری میں آنے دیتا تھا، وہ موٹر جل گئی، تھوڑا سا پانی اسٹاک تھا وہ گھر کے لیے، تو وہ جب دوسرے دن اسلامی بھائی آئے یا وہ غالباً وہ وولٹیج کی کمی کی وجہ سے جل گئی، ٹھیک ہے؟ اب تھوڑا بہت اسٹاک تھا گھر والوں کے لیے، وہ جب اسلامی بھائی 20-30 اسلامی بھائی تشریف لے، گھر میں کتنا پانی ہوتا ہے، وہ ختم ہو گیا، تو ایک دو دن وہ تکلیف رہی، موٹر پھر بنی اور ترکیب بنی۔ تو ایک میں نے یہ مثال دی، نعوذ باللہ شکوہ نہیں کر رہا نا، وہ سمجھانے کے لیے کہ جب اوور روڈ ہوتا تو کام ڈسٹرب ہوتا ہے، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الى اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میٹھے مرشدی ارشاد فرمائیے, آج کل عمر بہت کم ہے, ایک اسلامی بھائی کو وقت گزارنا بہت دشوار نظر آ رہا ہے, تدابیر ارشاد فرمائیں کہ یہ عمر اپنی کس طرح گزارے.
کہ نہیں, یوں کہیے زندگی مختصر ہے, اس مختصر سی زندگی کو کیسے گزارا جائے. یہ حقیقت ہے, زندگی مختصر ہے, اور میں اس مقولے کو کبھی کبھی مطلب اپنے طور پر پیش کرتا ہوں لوگوں کا, مقولے کا رد, کہ لوگ بولتے ہیں کہ ساری زندگی پڑی ہے. یہ ایک ساری زندگی پڑی ہے, یہ میرے گمان میں غافلانہ جملہ ہے, غافلانہ, اس لیے کہ زندگی وہ جو گزر چکی, اب ساری زندگی سے کیا مراد ہے. یہ ہمارے عام محاورہ ہے, تو یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح مطلب ساری زندگی, یعنی کہ یہ طول عمل ہے, لمبی امید ہے, لمبی امید غفلت کو جنم دیتی ہے, اور غفلت جو ہے وہ آدمی کو ہلاکت کی عمیق کھائی میں گرا دیتی ہے. تو اس لیے جو بھی وقت ملا اس کو غنیمت جانے, موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو, جوانی بڑھاپے سے پہلے جوانی کو, صوفیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو, اسی طرح موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. تو ابھی جو کرنا ہے کر لے, جیسے کسی نے کہا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر, بلکہ وہ شاید نے لکھا سامان 100 برس کا ہے کل کی خبر, لیکن بنتا یہی ہے کہ سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر. اور یہ حقیقت ہے کہ کوئی تو سانس ایسا ہوتا ہے جو آخری ثابت ہوتا ہے, کوئی تو لقمہ ایسا ہوتا ہے جو آخری ثابت ہوتا ہے, بعض اوقات منہ میں لقمہ ہوتا ہوگا اور لٹ پل ہو جاتے ہو, یا مچھلی کھا رہے کانٹا پھنس گیا اور موت کے گھاٹ اتر گئے, اس طرح کے واقعات تو آپ بھی سنتے ہو. تو اس طرح کے کئی واقعات ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اچانک موت کا شکار ہو جاتے ہیں, کام کرتے کرتے باتیں کرتے کرتے موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں, اور بعض اوقات موتیں جو ہوتی ہیں وہ عبرت بھی چھوڑتی ہیں. میں ایک بار کسی ملک میں تھا, تو ایک صاحب مجھے اپنے گھر پر لے گئے, ان کے والد صاحب سے بھی میری واقفیت تھی, تو اپنے والد صاحب کی فوتگی کا واقعہ وہ فخریہ سنا رہے تھے. میں غفلت کی عکاسی کر رہا ہوں صاحب کی, وہ بھی موٹے تازے تھے, پیٹ بھی باہر نکلا ہوا تھا, کھانے پینے کی مطلب کافی یعنی کہ ترکیب تھی, شوقین تھے وہ, ایسا لگا ان کی باتوں سے, کیونکہ وہ اپنے والد صاحب کے فضائل میں اس بات کو شامل کر رہے تھے کہ ہمارے والد صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ بیٹا ڈٹ کے کھایا کرو, اب بھوک سے نہیں مر رہا ہے, مرنا بھی کھا پی کرے. چنانچہ ایک بار میرے والد صاحب نے جب کھانے کے وقت کھانا کھایا, وہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور کھانے کے بعد ہٹ پہ لوگ جیسے کوئی ہوا ہی نہیں, حالانکہ یہ تو عبرت کہ زیادہ کھانا واقعی خطرناک ہوتا. اور بھی ایسے سنے کہ بعض اوقات لوگوں کے جب ہٹ پہ لوگ ہوئے تو ان کے پیٹ سے پھر غذا تے کی صورت میں نکلتی جاتی ہے غذا, تو زیادہ کھانے سے ہو سکتا ہے کہ دل کی نسیں دب جاتی ہیں, بہت زیادہ کھانے سے دل کی نسیں دب جاتی ہوں, اور وہ خون کا دوران جو ہے وہ دل کی طرف وہ رک جاتا ہو اور ہارٹ فیل ہو جاتا ہو. یہ میرا ایک اپنا ذہن بول رہا ہے, اس لیے کہ زیادہ کھانے سے دل کے امراض تو پیدا ہوتے ہیں, یہ تو پیٹ کا قفل مدینہ ایک کتاب ہے الحمدللہ جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے, اس میں زیادہ کھانے سے کیا کیا امراض ہوتے ہیں اس کی باقاعدہ لسٹ دی ہوئی ہے. اس میں دل کے امراض بھی شامل ہیں, فالج بھی شامل ہے, بلڈ پریشر کا ہائی ہونا, شوگر شد و مد سے اس بات سے ہوتا ہے کہ ڈٹ کر کھائے, خوب میٹھا کھائے, میٹھی ڈشیں کھائے, شربتیں پیئے, ٹھنڈی بوتلیں پیئے, شوگر کے استقبال کے لیے تیار رہے. لوگ کھاتے ہیں میٹھی ڈشیں, ڈٹ کے کھاتے ہیں, چینی میں کیلوریز بہت ہوتی ہیں, چینی اگر بالکل نہ کھائے وہ, چینی بالکل نہ کھائے, اور پھل کے ذریعے شہد کے ذریعے مٹھاس حسب ضرورت حاصل کرے, تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اس کو شوگر کبھی نہیں ہوا انشاءاللہ. چینی تو بیماریوں کا گھر ہے, چینی سے تو ایسا بھڑک کے بھاگیں آپ جیسے ابھی کوئی دشمن آئے گا تو آپ بات کریں گے تو انشاءاللہ آپ خالی شوگر نہیں بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے. چینی میں گلوکوز ہوتا ہوگا لیکن بہت کم ہوگا, تو اس لیے وہ چینی جو ہے وہ حقیقت میں چینی میٹھا زہر. کھجور کھائیں, مدینہ مدینہ اتنی غذائیت اس میں موجود ہے, مٹھاس بھی موجود ہے, اس کی مٹھاس بھی مدینہ مدینہ. آقا کی سنت سمجھ کر آپ بے شک کھجور کھائیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو زندگی کس طرح گزارے, زندگی گزارے سنتوں کی شاہراہ پر چلتا رہے تو اس کی منزل مل جائے گی. اور اپنی منزل ہے مدینہ, مدینے والے کے صدقے میں انشاءاللہ جنت بھی ملے گی اور وہ چاہیں گے تو اپنے قدموں میں بھی رکھ لیں گے, پڑوس بھی عطا کر دیں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو قرآن پاک میں ہماری پیدائش کا مقصد یہ بیان کیا گیا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اور ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو زندگی گزارے عبادت کے لیے, عبادت سے مراد تسبیح پکڑ کر مسجد کا کونا سنبھال لینا ہی نہیں, بلکہ جو بھی قرآن و سنت کے مطابق ہمارا قدم اٹھے گا وہ عبادت ہے. اس وقت میرا بولنا مبنی بر اخلاص ہے تو عبادت ہے, اسی طرح اسی شرط پر آپ کا سننا بھی عبادت ہے, یہاں تک کہ روزہ دار معتکفین کا سونا بھی عبادت ہے, جاگنا بھی عبادت ہے, جبکہ کوئی مانے ہو یا شرمی اس میں نہ پایا جاتا ہو. تو الحمدللہ ایک ایک سانس روزہ دار کا گویا عبادت, اعتکاف میں عبادت گزار رہا ہے کہ دس دن یا ہمارے پورے کے پورے دس دن عبادت کے. اسی طرح جو بھی کام آپ مثلا سنت کے مطابق اوراد پڑھ کر سویا اچھی اچھی نیتیں کر کے, تو اب بہت ساری نیتوں نے اس سونے کو بھی عبادت بنا دیا جبکہ اس میں کوئی مانے یا شرمی نہ پایا جائے, یہ بھی عبادت ہے الحمدللہ. تو اسے بہت سارے کام ہیں کہ جو عبادت میں شامل ہیں, ہمارا ہر قدم اگر سنت کے مطابق اٹھے گا تو انشاءاللہ یہ بھی عبادت کے زمرے میں آ جائے گا انشاءاللہ, اور اس کا ہمیں ثواب. ہماری منزل جو ہے یہ دنیاوی منزل عارضی ہے, ہم اس وقت سفر میں ہیں, ریل گاڑی میں بیٹھے ہیں, سمجھو زندگی کی ریل گاڑی میں یا زندگی کی فلائٹ میں ہم سوار ہیں, اور ہماری منزل تو آخرت ہے. اس لیے اس سواری میں ہم اگر صحیح معنوں میں سفر کریں گے اصولوں کے مطابق تو منزل پر پہنچ جائیں گے, اگر اصولوں کے مطابق سفر نہیں کیا, حادثے کا شکار ہو گئے, تو پھر منزل ہماری خراب ہو جائے گی. تو اس لیے پوری زندگی حتی الامکان شریعت کے مطابق گزاری جائے, اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اس میں بہترین ممد و معاون ہے. مدنی ماحول میں وقت گزارا جائے, اپنے آپ کو پیش کر دیا جائے دعوت اسلامی کو. کوئی ممبرشپ تو ہے نہیں اس میں کہ صاحب پیش کس طرح کریں, کہاں نام لکھوائیں تو ہم ممبر بنے, تو ہمیں مہینے کی کیا فیس دینی ہوگی جیسے اور انجمنوں میں ہوتا ہے, اس طرح نہیں ہے. نہ ممبرشپ ہے, نہ اس میں کوئی ماہانہ فیس ہے, نہ سالانہ فیس ہے, کچھ بھی نہیں. آپ اس میں اپنے آپ کو پیش کر دیں, خود کو سنتوں کے رنگ میں رنگنا شروع کر دیں, اور دعوت اسلامی کی طرف سے جو مدنی انعامات پیش کیے گئے ہیں ان کے مطابق آپ اپنی زندگی کو گزارنے کی ترکیب بنائیں. آپ دیکھیں آپ کی زندگی کیسی مدینہ مدینہ ہو جاتی ہے. آپ نے مدنی انعامات نہیں پڑھے تو کم از کم پڑھ تو لیجئے. یہ تو سارے اسلامی بھائی طے کر لیں کہ آج کی تاریخ میں یہ کارڈ جو ہے مدنی انعامات کا پورا پڑھنا ہے انشاءاللہ. جنہوں نے اب تک نہیں پڑھا, غالباً ہوگا سبھی کے پاس کارڈ تو نہیں ہے, تو آپ حاصل کر لیں, ایک روپیہ ہدیہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں اور اس کو پڑھیں. آپ پڑھ کر حیران ہو جائیں گے کہ زندگی کا اتنا زبردست مدنی اصول اس اتنے سے کارڈ میں بند کر دیا گیا, یعنی اس کارڈ پر عمل کر لیں گے تو ہم زندگی کیسے گزاریں یہ سیکھ جائیں گے. تقریباً سارا اسلام نعوذ باللہ اس کارڈ میں نہیں ہے, تو جامع تو قرآن پاک ہے یقینا, کارڈ جامع تھوڑی ہے, لیکن اس میں بہت سارے اصول اس کارڈ کے اندر ہیں الحمدللہ. اس کو اگر آپ عملی جامع پہنائیں گے تو اچھا مسلمان بن کر زندگی گزار سکیں گے الحمدللہ. مثلاً اس میں آپ کو مدنی پھول یہ دیا گیا, مدنی انعام یہ پیش کیا گیا کہ نماز پانچوں نمازیں پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ مسجد کے اندر با جماعت ادا کی جائیں, یہ پہلا پھول, اور یہ وہی پہلا سوال ہے جو مسلمان سے قیامت کے روز کیا جائے گا. اس کے علاوہ اور بھی الحمدللہ اخلاقیات کے تعلق سے، اعمال کے تعلق سے اس میں پیارے پیارے مدنی انعامات ہیں. مدنی قافلے میں سفر کیجئے، مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے آپ انشاءاللہ. خود میں نے دیکھے ایسے لوگ ملیں گے، کاش ہم کو دعوت اسلامی بہت پہلے مل جاتی، افسوس کہ ہمیں بہت بعد میں ملی. ہم بہت گناہ کر چکے، بہت اپنی زندگی کا وقت جو ہے وہ ضائع کر چکے، اب دعوت اسلامی ملی ہم الحمدللہ. تو انشاءاللہ اس طرح دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہ کر مدنی انعامات کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ.
امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے غفلت، اس کا مطالعہ کریں.
جس رسالے کا تذکرہ ہوا غفلت، تو اس کے بارے میں ایک مرتبہ ایک مبلغ نے بتایا کہ میں بس میں سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے راستے میں میں نے جب برابر میں اپنے بیٹھے ہوئے اسلامی بھائی کو مطلب انفرادی کوشش کرتے ہوئے گفتگو شروع کی، مختلف مطلب مدنی کاموں کی ترغیبات دیتے دیتے جب ان سے عطاری بنانے کے لیے کہ سلسلہ قادریہ میں داخل ہوں ذہن دیا، تو وہ مطلب ایک دم ناراض سے ہو گئے، اور وہ تھے بھی کوئی بڑے آفیسر، اور وہ ناراض ہو کر کے لگے کہ بھائی ہم مطلب مرید وغیرہ کا مطلب اتنا سلسلہ نہیں ہوتا، ہم تو خود مطلب ایک زندگی گزار رہے ہیں اس طرح مطلب ایک سخت انداز میں. خیر انہوں نے مبلغ نے انفرادی کوشش جاری رکھی، پھر رسالہ غفلت نکال کر ان کو پیش کر دیا اور خود بھی رسالے کا مطالعہ کرنے لگے. تو وہ مطلب ہے کہ دیکھتے رہے کہ وہ مطالعہ جب کرنے لگے تو انہوں نے ایک صفحہ پڑھا، پھر اس میں غالباً اتنی دلچسپی محسوس ہوئی کہ وہ لگاتار پڑھتے چلے گئے اور پورا رسالہ الحمدللہ پڑھ لیا. اور پڑھنے کے بعد مبلغ نے محسوس کیا کہ ان کی آنکھوں میں نمی ہے، اس نے فوراً مطلب ہے کہ رسالہ دیکھا اور کہا کہ یہ رسالہ کس نے لکھا ہے، کس کا رسالہ ہے، کون عالم صاحب ہے، بتایا بھائی اس طرح تعارف کرایا کہ اس سلسلہ کے عظیم بزرگ سلسلہ قادریہ کے زمانے کے ولی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکات العالیہ کا یہ تحریر کرتا رسالہ ہے. تو بڑا متاثر، اس نے کہا یہ واقعی تحریر کوئی عام تحریر نہیں ہے، میں نے اس سے پہلے بہت مطالعہ کیا لیکن یہ تحریر پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ کسی ولی کامل کی تحریر ہے. اور وہ جو مطلب مرید کے نام سے چڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ مجھے، اس نے اپنے آپ کو بلکہ پورے گھر والوں کا نام دے دیا کہ مجھے امیر اہل سنت کی غلامی میں دے دیا جائے، اور وہ الحمدللہ عطاری ہو گئے الحمدللہ. تو یہ رسائل کی بہت زیادہ برکت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم مختلف وقتوں میں بلکہ روزانہ کا مثلا امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ضرور مطالعہ کریں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. شاہ فرمائیے اخلاص کیا ہے؟
اخلاص اس عمل کو کہتے ہیں، اس عمل کو خالص عمل کہیں گے یعنی جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، بنیت ثواب کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس میں کوئی ایسا مقصد نہ ہو جو اللہ کی رضا کے خلاف، یعنی محض دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے عمل نہ ہو. محض اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی ایسے اعمال ہیں جو دنیا والوں کو خوش کرنے میں بھی اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے. مثلا ماں نے کوئی کام بولا تو ماں کو خوش کرنے کے لیے کر دیا، اس میں اللہ کی رضا تو شامل ہے نا، ماں باپ کی فرما برداری. اسی طرح کسی مسلمان کا دل خوش کرنا جبکہ اس میں کوئی ایسے ذاتی مفادات نہ ہو اور اللہ کی رضا کی نیت سے مسلمان کو جائز طریقے پر خوش کیا، تو یہ بھی کار ثواب ہے، یہ بھی عمل جو ہے یہ مخلصانہ ہوا. مسلمان کا دل اللہ کی رضا کے لیے خوش کرے گا تو ثواب پائے گا، اور اگر ذاتی مفاد ہے، ریا کارانہ انداز ہے، ریا کاری کی وجہ سے اس کو خوش کر رہا ہے کہ اس سے کوئی دنیا کا فائدہ اٹھائے، اس کا پھر جیسے ریا کاری ویسے اس کی تباہ کاری. اخلاص کی اعلیٰ مثال میں آپ کو پیش کروں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا روح اللہ آدمی کب مخلص ہوتا ہے؟ فرمایا کہ وہ جب عمل کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے دل میں بھی یہ خواہش نہ ہو کہ لوگ اس عمل کی تعریف کریں، یعنی وہ اس بات کو پسند نہ کرے کہ لوگ اس کے عمل کی تعریف کریں، تب مخلص ہوتا. یہ منزل بہت کٹھن کہ ہم عمل کریں اور ہماری یہ خواہش ہی نہ رہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، تو یہاں تو حوصلہ افزائی ضروری ہو گئی، اپنے حوصلہ افزائی نہ کرے تو وہ بجھ جاتا ہے. یعنی کبھی توجہ نہ ہو، ایسا ہوا ہے میرے ساتھ کہ توجہ نہیں ہے، کسی نے اپنا کارنامہ سنایا اور میں نے حوصلہ افزائی نہ کی، ناراض ہو گئے مجھ سے، یہ ظاہر ہے کہ اخلاص کے منافی ہوا. دینی کارنامہ سنا ہے اور اگلا حوصلہ افزائی نہ کرے تو ناراض ہو جانا یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ اخلاص نہیں ہے اس میں، پذیرائی چاہتا ہے اپنی واہ چاہتا ہے، پیٹ تھپک مارا چاہتا ہے. تو یہ عام ہمارے یہاں ماحول میں بھی ہے، جب بھی کوئی تھوڑا کام کرے اس کی پیٹ ٹھوکنی پڑتی ہے، نہیں ٹھوکو تو سست پڑ جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے. سب کو اپنی تعریف پسند ہے کہ منہ پر اس کی تعریف کرو، اس کو مسکے لگائے جائیں. اللہ کے لیے کون عمل کرے؟ میں کہتا ہوں کہ کم از کم ایک عمل تو بندہ ایسا لے جائے کہ جس کا کسی کو پتہ ہی نہ ہو، ایک نیکی ایسی چھپا کر، اسی چھپا کر ہزار پردے میں اس کو لپیٹ کر لے جائے کہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو. یہ بہت مشکل ہے، اپنے اگر رائے نہیں جانا وہ اظہار ہو ہی جاتا ہے. لاکھ روپے عمل کرتے وقت اخلاص ہو، اب یہ بات تو میں کسی کو نہیں بتاؤں، مگر پھر کسی نہ کسی طرح وہ شیطان جو ہے وہ کان پکڑ کے سرے بازار رسوا کر ہی دیتا ہے، بول ہی دیتا ہے. ولی کامل حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے شعر یاد آ رہا ہے، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک بھی چھپانے نہ دیا، عمل نیک یا بھی تو چھپانے نہ پانے. نفس نے مجھے عمل تو میں نے کر لیا، نیکی تو کرنا نہیں، لیکن میرا نفس بدکار جو ہے اتنا یہ ہمارے کان کھینچ رہے ہیں حضور مفتی اعظم ہند کہ ہم عمل نیک کر بھی اگر لیتے ہیں تو چھپانے میں کامیاب نہیں ہوئے، عمل کرنے میں کامیاب ہو جائے. میں جیسے مطلب احتکاب میں اپنے آئے ہیں، کتنا بڑا ڈھول پہنا تھا، آپ خود ڈھول کی سائز آپ کو ناپنی ہے. اچھا امی کو بتانا ضروری تھا، ابو کو بھی بتانا ضروری تھا، چلو ٹھیک ہے. اچھا باجی کو بھی، بھیا کو، سب کو ٹھیک ہے، سب گھر والوں کو اعتماد میں لینا ضروری تھا کہ جناب احتکاب کی سعادت حاصل کریں گے، چلو سمجھ میں آ گیا. اچھا جہاں نوکری کرتے وہاں بھی بتانا ضروری تھا، اچھا وہاں بھی بتا دیا. اچھا وہ جو گاہک آتا اس کو کیوں بتایا؟ اس کو بتانا ضروری تھا. وہ جو اس کے محلے میں دعا سلام ہے اس کو کس وجہ سے آپ کہہ کر گئے تھے کہ میں احتکاب کرنے جا رہا ہوں؟ اگر اس طرح اپنا وہ ڈھول کی پیمائش کریں گے نا جو بجایا ہے، تو یہ سب کو شرمندگی ہوگی. شاید ایک ایک کو پکڑ کے کہتے ہوں گے کہ میں احتکاب کرنے جا رہا ہوں، میں احتکاب کرنے جا رہا ہوں، میں احتکاب کرنے جا رہا ہوں، میں عمرے پہ جا رہا ہوں، میں عمرے پہ جا رہا ہوں، میں عمرے پہ جا رہا ہوں، میں حج پہ جا رہا ہوں، حج پہ جا رہا ہوں، حج پہ جا رہا ہوں، فارم بھروں گا، فارم بھروں گا، فارم بھروں گا. فارم تو بھرا نہیں ہے، فارم بھروں گا، نکلے گا نہیں نکلے گا یہ بھی پتا نہیں، مگر وہ حج کا فارم بھروں گا بجاتے. یعنی کہ کوئی بھی عمل ہے آپ دیکھ لیں، آپ کو تعجب تو ہو رہا ہوگا لیکن آپ دیکھ لیں کیوں بتاتے ہیں. اچھا پھر بتائیں گے میں نے اتنے عمرے کیے، اتنے حج کیے، سب کو گنتی یاد ہوتی ہے، شاید ہی کوئی ہو جس کو اپنے حج کی اور عمروں کی گنتی یاد رہو. تو گنتی بھی یاد رکھتے ہیں، اچھا گنتی یاد رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، بلا وجہ بتاتے ہیں. چلو بتانا بھی میں نہیں کہتا کہ وہ ریاکاری ہی ہے، بتانے کی صورت ہے، تہذیب سے نعمت ہے دوسرے کی ترغیب کے لیے، مگر یہ کہاں صورت ہوتی ہے؟ دوسرے کی ترغیب کی صورت کہاں ہوتی ہے؟ یہ نیت کہاں ہوتی ہے؟ تہذیب سے نعمت کے معنی کس کو معلوم ہے کہ اللہ کی نعمت کا چرچا کر رہا ہوں؟ یہ نیت کہاں ہوتی ہے جب پتہ ہی نہیں ہے، اس کی معرفت ہی نہیں ہے ان معاملات کی، بس بتانے کی خاطر بتاتے ہیں اور بس پھولتے رہتے ہیں. پھر اچھا حاجی صاحب دعا میں یاد رکھنا، یا آپ بولو گے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں تو پھر لوگ بولیں گے نا حاجی صاحب دعا میں یاد رکھنا، میری ماں بھی مارے، میرا باپ بھی مارے، اور آپ پھولتے چلے جا رہے ہیں. سب دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ بلڈنگ سجی ہوئی ہے اور حج مبارک کا بورڈ سجا ہوا ہے، دل وہی کالے کا کالا سے، لیکن عمارت سجی ہوئی ہے. مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پیدل حج پر چلے، کسی نے کہا حضور سواری لے لیتے، فرمایا کہ مجرم اپنے آقا کی بارگاہ میں جائے تو انگاروں پر چل کر جائے تو بھی کم. یہ ان لوگوں کے حج ہوتے تھے، ان لوگوں کے مدینہ پاک کے یہ حاضریاں ہوتی تھیں. اب تو اگر کسی عمرے کرنے والے کو بتا دو نا کہ وہ فلاں کینسر کا مریض ہے بیچارہ، اور ڈاکٹر ایک لاکھ آپریشن پر بتا رہا ہے، آپ ایک لاکھ روپے عمرے پر جو خرچ کرو گے اگر اس کو دے دو گے اس کے دل کی دعا نکل جائے گی، اس کو آپ مٹھی بند کر کے دو گے تو آپ کی واہ واہ کون کرے گا؟ آپ کو دعاؤں کے لیے کون بولے گا؟ آپ کے ہاتھ سلام کون بھیجوائے گا؟ آپ حج پر جا رہے ہو اور اگر کینسر کے مریض کو دے رہے ہو، یا آپ کی خالہ صاحب بہن کی شادی رکی ہوئی ہے بیچاری کی، صرف پیسوں کی وجہ سے جوان ہو گئی ہے بیٹھی ہوئی ہے، آپ کاہے کو دو گے؟ آپ کی واہ واہ تھوڑی ہوگی، وہ حاجی صاحب تھوڑی بولا جائے گا آپ پیسے دے دو گے مٹھی بند کر کے. اگر اس کی شادی کے لیے یا اس کی بیماری کے علاج کے لیے تو کون حاجی صاحب بولے گا؟ کون آپ کو دعاؤں کے لیے بولے گا؟ حج مبارک کا بورڈ تھوڑی چڑھا ہوئے کہ میں نے بیمار خالہ کے علاج کے لیے پیسے دیے, اس کا بورڈ چڑھاؤ گے بتی لگاؤ گے تو لوگ آپ کو پاگل بولیں گے. اپنے دل پر غور کر رہے ہیں کہ آپ کیوں حج پر جا رہے ہیں, کیوں عمرے پر جا رہے ہیں. بڑا مشکل ہے اخلاص کو پانا, ایسا لگتا ہے جوئے شیر لانے کے مترادف, بڑا نازک. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص
دے. آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مل کر دعا کرتے ہیں.
میرا ہے عمل بس تیرے واسطے ہو, میرا ہے عمل بس تیرے واسطے ہو, میرا ہے عمل بس تیرے واسطے ہو, میرا
جس طرح سے مسجد کے واش روم میں لوگ چپل دوسروں کی پہن جاتے ہیں, اس طرح سے چپل پہن کر جانا کیسا؟
اس کو پہنے گا تو ظاہر ہے کہ گناہگار ہوگا, اور عام طور پہ لوگ اس کو پہنتے ہیں جو باہر رکھے ہوئے چپل سیڑھی کے بل اتار دیتے ہیں, اس کو سب پہنتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں. اس کا ایک نقصان تو موٹی سی بات ہے اصل میں آنے والی, کہ جس نے چپل رکھے تھے اب وہ آیا اس کو استنجا خانے میں جانا ہے, اس نے اپنے چپل تلاش کیے تو غریب کو نہیں ملے, اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہ جس کے ساتھ بیتے وہ سمجھے, یا ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس گناہ میں پڑے گے, وہ کسی کے بہن کے چلا جائے. تو آپ نے گناہ کا سلسلہ ایسا چلایا کہ خود بھی گناہ کیا, دوسرے کو بھی گناہ کا موقع فراہم کر دیا. کہ ان شرعی احکام سے عموماً لوگ نا وقتی پہ بےچارے گناہ میں پڑ جاتے, یا اس کو گھر جانا تھا کسی موتقب سے مثلاً ملنے آیا تھا, اس نے چپل اتارے وہاں اور اب وہ واپس جا رہا ہے اور آپ پہن کر استنجا کرنے چلے گئے, اس نے ادھر ادھر دیکھا چپل اس کے نہیں ہے, تو اس پر کیا امپریشن پڑے گا؟ اور آپ نے چوری نہیں کیا تھا, آپ استنجا کرنے جا کر اتار دیا اس جگہ پر, لیکن وہ بےچارا بڑبڑاتا ہوا چلا گیا, بزن ہوتا ہوا یا کوسنے دیتا ہوا, وہ اپنا نقصان کر بیٹھا, آپ چپل پڑے ہیں اسی, وہ تو جا چکا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بیت الخلاء جانے کی کیا کیا نیتیں ہونی چاہیے؟
قلم اور پیٹ سنبھال لیجئے, جس کو نیتوں کا ثواب کمانا ہے. حدیث شریف میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ظاہر ہے کہ نیتیں تو کر لیں گے, لیکن ہو سکتا ہے کوئی عمل ایسا بھی ہوگا کہ جو نہیں کر پائیں گے, یا اس کا موقع نہیں ملے گا, یا بھول سے رہ جائے گا, تو نیت کر لی تھی تو ثواب مل جائے گا. اور لکھنے میں یہ نیت کر لیجئے کہ میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کی پیروی کر رہا ہوں, جو انہوں نے فرمایا علم کو لکھ کر قید کر لیا کروں. اور بھی نیت کر لیجئے کہ میں اس کو یاد کر کے اس پر عمل کیا کروں گا. یہ دو ثواب, دو نیتیں ہوں گی, یاد کر کے, یاد کرنا ایک عمل, اور اس پر عمل کروں گا یہ بھی نیت ہوگی. یہ لکھنے کی عادت ڈالیں, یہاں ماشاءاللہ وہ آپ کو مدنی پھول متقفین کے اس مدنی اجتماع میں ملا کرتے ہوں گے, کہ جو ہو سکتا ہے کہ زندگی میں کہیں اور آپ نے کبھی نہ سنے ہوں, آپ کو پسند بھی بہت آئے ہوں گے, لیکن پھر دل جلے گا کہ یار میں بھول گیا, یہ لوگ تو بار بار کہتے تھے لکھو, لیکن میری بدنصیبی کہ مجھ سے مطلب لکھا نہ گیا. چلو پیٹ نہیں تھا تو میں منگوا لیتا کسی سے, ڈائری خرید لیتا مدینہ ڈائری الحمدللہ دعوت اسلامی والوں کی یادگار ڈائری, جس میں خطبہ بھی ہے, اور باب المدینہ کی ڈائری میں باب المدینہ کا سارے سال کی نمازوں کا نظام الاوقات بھی ہے, اور بھی ہر صفحے پر کچھ نہ کچھ حدیث وغیرہ, حدیث پاک وغیرہ لکھی ہوئی ہے, وہ معلومات سے بھرپور ڈائری ہے. دعوت اسلامی کا تعارف بھی ہے اس میں مختصر, اور اس کا نام بھی مدینہ ڈائری ہے. سبحان اللہ, میرا ذاتی نفع نہیں ہے, میری آخرت کا نفع ہے. میں آپ کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں, یہ کہ اس کو خریدیے, اور یہ خریدنے کا کہنا بھی نیکی کی دعوت ہے الحمدللہ. تو اب لکھیے, ساری ذہن میں حاضر رہنا ضروری نہیں ہے ہر وقت, اس لیے یہ لکھی ہوئی ہوں گی تو آپ دیکھ دیکھ کے انشاءاللہ نیتیں کر سکیں گے.
نمبر ایک جانے میں الٹے پاؤں سے، اور نمبر دو باہر نکلنے میں سیدھے پاؤں سے پہل کر کے اتباع سنت کروں گا. نمبر تین اور چار دونوں بار، یعنی داخلے سے قبل اور نکلنے کے بعد مسنون دعائیں پڑھوں گا. تو مسنون دعائیں جس کو یاد ہوں اسی کے لیے یہ نیتیں ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گی جب مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، اگر نہیں یاد ہیں تو. لیکن یہ دعائیں وہ ہیں جو عموماً یاد ہوتی ہیں. کچھ بھی یاد نہیں ہے دعا تو بسم اللہ پڑھ لیجیے، بسم اللہ پڑھ کے آپ الٹا قدم رکھ کے داخل ہو جائیں. کہ جو بسم اللہ پڑھنے کے بعد ستر کھولتا ہے تو وہ جنات اور سرکش جنات اس کو دیکھ نہیں سکتے، ورنہ سرکش جنات اسے کھیلتے ہیں. نمبر پانچ، صرف اندھیرے کی صورت میں یہ نیت کرنی ہے کہ طہارت پر مدد حاصل کرنے کے لیے بتی جلاؤں گا. چھ، فراغت کے فوراً بعد اسراف سے بچنے کی نیت سے بتی بجھا دوں گا. حدیث پاک، الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان سے ہے، پر عمل کرتے ہوئے پاؤں کو گندگی سے بچانے کے لیے چپل پہنوں گا. نمبر آٹھ، پہنتے ہوئے سیدھے قدم سے، اور نمبر نو، اتارتے ہوئے الٹے سے پہل کر کے اتباع سنت کروں گا. نمبر دس، استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ سے بچوں گا. استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف منہ کرنا، استدبار قبلہ یعنی قبلے کی طرف پیٹھ کرنا. نمبر بارہ، زمین سے قریب ہو کر فقط. نمبر تیرہ، حسب ضرورت ستر کھولوں گا. اسی طرح فراغت کے بعد اٹھنے سے قبل ہی ستر چھپا لوں گا، جو کچھ خارج ہوگا اس کی طرف نہیں دیکھوں گا. پیشاب کے چھینٹوں سے بچوں گا. حیا سے سر جھکائے رہوں گا. ضرورتاً آنکھیں بند کر لوں گا. بلا ضرورت دیکھنے اور چھونے سے بچوں گا. الٹے ہاتھ سے گھیلا پکڑ کر الٹے ہی ہاتھ سے خشک کروں گا، اور پانی سے طہارت کرتے وقت بھی صرف الٹا ہاتھ شرمگاہ کو لگاؤں گا. شرعی مسائل پر غور نہیں کروں گا کہ محرومی ہے. ستر کھلا ہونے کی صورت میں بات چیت نہیں کروں گا، نہ تھوکوں گا، نہ ہی اس میں ناک چنکوں گا. ناک جھاڑنا بھی نہیں چاہیے گندگی میں. اگر فوراً حمام ہی میں وضو کرنا نہ ہوا تو طہارت والی حدیث پر عمل کرتے ہوئے دونوں ہاتھ دھوؤں گا، جو کچھ نکلا اس کو بہا دوں گا. پانی سے استنجا کرنے کے بعد پاؤں کے ٹخنوں والے حصے احتیاط کے ساتھ دھو لوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس موقع پر عموماً ٹخنوں کی طرف گندے پانی کے چھینٹے آ جاتے ہیں. فارغ ہو کر جلدی نکلوں گا. اذان کے دوران استنجا خانے نہیں جاؤں گا. اگر لمبی لائن صبر کروں گا، اپنی باری کا انتظار کروں گا، کسی کے حق تلفی نہیں کروں گا. یہ عوام استنجا خانے کے شروع ہو گئے. اگر کسی کو مجھ سے زیادہ حاجت ہوئی تو جماعت کے نماز فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہوا تو انتظار کروں گا. حتی الامکان بھیڑ کے وقت استنجا خانے جا کر بھیڑ میں اضافہ کر کے مسلمانوں پر بوجھ نہیں بنوں گا. در و دیوار پر کچھ نہیں لکھوں گا. بھلے آپ نہیں لکھتے لیکن کچھ لوگ تو لکھتے ہی نا، آپ یہ نیت کر لیں گے نہیں لکھوں گا تو انشاءاللہ اس نیت کا بھی ثواب ملے گا کہ ایک برائی سے آپ نے بچنے کی نیت فرمائی. وہاں بنی ہوئی فوج تصویریں دیکھ کر اور حیا فوج تحریریں پڑھ کر اپنی آنکھوں کو بروز قیامت اپنے خلاف گواہ نہیں بناؤں گا. کوئی پہلے سے اندر موجود ہوگا تو بار بار دروازہ بجا کر اس کو ایذا نہیں دوں گا. یہ بہت بری بات ہے کہ لوگ بار بار کھڑکاتے رہتے ہیں دروازہ اور گڑبڑاتے رہتے ہیں، جلدی نکل جلدی نکل. تو اس طرح اندر میں سبھی کو تجربہ ہوگا کہ کتنی تکلیف ہوگی. یہ بہت بہت ہی بدخلاقی بھری عادت ہے کہ بار بار دروازہ بجاتا رہنا. بھلے کوئی آپ کو بجاتے رہے، آپ نہ بجائیں. کہ اگر میرے اندر ہوتے کسی نے بار بار دروازہ بجا دیا، صبر کروں گا. صبر کا اجر کم بولے کچھ نہ، باہر نکل کے اس سے لڑائی کریں، بلکہ چپ چاپ پھر بھی بڑ بڑائے اتنی دیر لگا دی، اندر جا کر یوں کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، پلاننگ کر رہے تھے اندر. کچھ بھی بولے آپ، قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا مرشدی یہ ارشاد فرمائی کہ اگر خیر خواہ اسلامی بھائی کسی سوئے ہوئے اسلامی بھائی کو جگانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں, ایسوں کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
تمام اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنا ذہن بنائے کہ ہم یہاں اعتکاف کیے ہوئے ہیں اور اعتکاف میں عبادت کرنی ہوتی ہے, اور اس وقت بھی یہ ہم جو کر رہے ہیں وہ الحمدللہ عبادت ہی ہے. جو یہ مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے یہ عبادت ہے الحمدللہ, بلکہ علم دین سیکھنا یہ تو بہت بڑی عبادت ہے الحمدللہ. اور یہاں ہماری تربیت ہو رہی ہے, اس لیے اگر اسلامی بھائی آپ کو تہجد کے لیے یا نماز فجر کے لیے یا علمی حلقوں کے لیے جگانے کے لیے تشریف لائیں تو مہربانی کر کے ناراض نہ ہوا کریں, بلکہ جدول تو چھپا ہوا بھی ہے نا, جدول اس میں سارا لکھا ہوا ہے کہ یہاں کیا 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 جاتا ہے. مجھے یہ پہلے سے طے ہے کہ کیا 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 جاتا ہے, آپ کو فارم بھی ملا ہوگا کہ ان باتوں کی آپ نے پابندی کرنی ہے, تو ان میں تہجد بھی ہوگی, اشراق اور چاشت بھی ہوگا, اور وہ حلقے جو ہیں اس کی حاضری کی بھی بات ہوگی. تو اب جب یہ کہ آپ کو آپ کی ذمہ داری یاد دلانے کوئی آئے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں نہ کہ اس سے ناراض ہوں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اب کوئی سائیں بھائی خیر خواہ پر ناراض نہیں ہوگا. خیر خواہ مانے خیر خواہ کے معنی یہی ہے بھلائی چاہنے والے, تو بھلائی چاہنے والے سے ناراض تھوڑی ہوا جاتا ہے, بلکہ جو برائی کرے اس کو بھی ہمیں معاف کرنا ہے نہ کہ بھلائی کرنے والے سے لڑائی کرنا ہے. تو اس لیے انشاءاللہ امید ہے کہ اب آپ احتیاط فرمائیں گے اور خیر خواہ کی حوصلہ افزائی کریں گے. اگر آپ لڑیں گے وہ لڑے گا تو یہ دل توڑ کے بیٹھ جائیں گے, پھر کسی کو جگائیں گے نہیں, تو نعوذ باللہ پھر ہو سکتا ہے کہ فجر میں بھی بات سوئے رہے, اور یہ ظاہر ہے کتنے بڑا نقصان کی بات ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب.
اگر کسی کو داڑھی یا امام شریف کی ترغیب دلائی جائے اور وہ جواب میں یہ کہے میں اس قابل نہیں, تو اسے کس طرح سمجھایا جائے؟
اس کو اس طرح سمجھایا جائے کہ جس دن اس کو یوں لگے کہ میں قابل ہو گیا ہوں تو اب اس کی ناقابلیت کا وہ پہلا دن ہے. جو اپنے آپ کو قابل سمجھنے لگے تو سمجھو اب وہ ناقابل ہو گیا, اور جو کہہ رہا کہ میں ابھی قابل نہیں ہوں بس وہی قابل ہے. تو اس لیے فوراً پیشتر وہ داڑھی بھی سجا لے اور امام ابھی باندھ لے. یہ شیطان کا بہرحال وسوسہ ہے کہ میں داڑھی رکھوں گا تو کوئی مسئلہ پوچھے گا تو میں کیا کروں گا. تو بھائی تو مسئلہ بتانا تمہاری ڈیوٹی تھوڑی, ہم لگا رہے تو داڑھی سجانے کی درخواست کر رہے ہیں, اور ہر داڑھی والا مسئلہ بتائے اس پر واجب ہوگی ایسا تو نہیں. یہ تو نفس کی شرارت ہے کہ پوچھے گا تو میں کہہ دوں گا مجھے نہیں آتا تو میں کیسے بولوں گا. اچھا کبھی آپ نے مجھے دیکھا کہ میں نے مسئلہ پوچھا اور میں نے کہہ دیا مجھے نہیں آتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا سنا ہے؟ اب چاروں طرف دیکھو کتنے ہاتھ اٹھ رہے ہیں. تو یہ بات مجھے کیوں ذہن میں نہیں آئی کہ میں داڑھی رکھوں گا تو اب مسئلہ بتانا مجھ پر فرض ہو گیا؟ میں بھی کہہ دیتا ہوں نہیں آتا, آپ بھی کہہ دینا نہیں آتا کیا؟ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
یا سیدی, دوران اعتکاف اگر کسی پر غسل فرض ہو جائے تو کب اور کس طرح مسجد سے نکلے؟ نیز مسجد آلودہ ہو جائے تو کس طرح پاک کرے؟
اول تو دیکھیے مسجد میں مسجد کی چٹائی یا مسجد کے فرش یا مسجد کے کارپیٹ پر بغیر اپنی کوئی چیز بچھائے سونا نہیں چاہیے, اس کا تو خاص خیال رکھنا چاہیے. وہی کہ اگر آلود ہو گیا تو, جیسے بچوں کا بھی منع ہے کہ بچے آلود کر دیتے, یہ یہاں بھی واقعات ہوتے ہیں, بچوں کو لے آتے ہیں لوگ پھر بھی جارے کبھی چھوٹا کبھی بڑا پیشاب کر دیتے ہیں, وہ پبلک کو کیا ہے. تو اس طرح سونے والے کو چاہیے کہ وہ احتیاط سے سوئے, چادر بچھائے وہ بھی موٹی والی, چٹائی بچھا لے ذہن سے ایسی چٹائی بچھائے جس کے تنکے نہ جھڑتے ہوں. یہ جو سادہ چٹائیاں آتی ہیں اس کے تنکے وہ جھڑتے تو مسجد میں کچرا کرنے کی بھی تو شرعاً اجازت نہیں ہے. اچھی والی چٹائی بچھائے, چلو یہ نہیں ہے میسر تو کوئی موٹی چادر بچھا لے, گدڑی اپنی بچھا لے, کوئی ایسی چیز کہ جس پر اگر وہ اس کی غلاظت گری بھی تو اس سے وہ چھن کر فرش مسجد تک نہ پہنچے, اور اب غسل فرض ہو گیا ہے تو پہلے وہیں تیمم کریں، اور تیمم کرنے کے بعد مسجد سے باہر آ کر جو وضو خانہ یا غسل خانہ وہاں غسل کے لیے حاضری دے. تیمم کا طریقہ اور اس کے مسائل جو ہیں وہ ابھی نیا رسالہ چھاپا ہے، غسل کا طریقہ، اس میں تیمم کی قدر تفصیلی بیان ہے، طریقہ بھی ہے، اس کی سنتیں اور آداب، مدنی پھول، کس کی چیز سے تیمم ہو سکتا ہے، کس سے نہیں ہو سکتا، یہ بہت ہی اہم احکام ہیں. تو اب یہ کہ غسل وہ کر لیا اس نے، لیکن اب جو جگہ ناپاک ہو گئی اس کا کیا کرے؟ اس پر یہ فرض ہے کہ اس کو پاک کرے. مسجد کی جگہ اس نے ناپاک کی ہوئی ہے اور اس کو ہی پتا ہے کہ یہ میں نے ناپاک کر دی ہے، میری وجہ سے، میری غفلت کی وجہ سے ناپاک ہوئی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. اللہ